الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى من آذى لي وفي رواية من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جو آیت پڑھی گئی یہ 11ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ اللہ کے ولیوں کی صفات کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں اور ان کو کیا مقام حاصل ہونے والا ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو دنیاوی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے صفات کیا ہیں. پھر حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے صفات یہ ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر آگے فرماتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس آیت میں حق تعالی جل شانہ اولیاء کا لفظ لائے ہیں. اولیاء یہ جمع ہے ولی کی. ولی کو کہتے، ولی دوست کو کہتے ہیں، رفیق کو کہتے ہیں، کلوز فرینڈ کو کہتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ نے اپنی ولایت کی نسبت مومنین کے ساتھ کی. اس سے بڑی کیا بات چاہیے. سورہ بقرہ کے اندر حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہیں، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ ان لوگوں کو نکالتے ہیں شرک سے توحید کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، سیئات سے طاعات کی طرف. یہ ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ولایت ہے. ولایت یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی کے بعد اس کی پرسنل زندگی میں، اس کی دینی زندگی میں کوئی چینج آئے، یہ ہے ولی. رمضان کے روزے قبول ہوئے یا نہیں اب پتہ چلے گا کہ رمضان کے اندر میں اور آپ جن اعمال پر قائم تھے ان اعمال میں اگر زیادتی ہو رہی ہے تو سمجھو کہ رمضان کے روزے قبول ہیں، اور اگر اس میں گھٹنا شروع ہوا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اس کی طرف کہ ہم کہاں ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم لوگوں کے لیے بہت ساری نسبتیں ہیں دنیا کے اندر، ایک ہمارے رشتہ داری کی نسبت ہے، ایک ہمارے جاب کی طرف سے نسبت ہے، لیکن ان تمام نسبتوں پر وہ نسبت حاوی ہے اور بھاری ہے اور فائق ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی دوستی کی نسبت ہمیں دی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ رہی بات وہ یہ کہ جو لوگ کفر کی زندگی گزارتے ہیں ان کے ولی کون ہیں؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ کفر والے ہیں، جو شرک والے ہیں، ان کے ولی کون ہیں؟ طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ وہ لوگوں کو نور سے یعنی ایمان سے، اعمال صالحہ سے، توحید سے کفر کی طرف، شرک کی طرف، معصیات کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوسری ایک جگہ اللہ جل شانہ نے تقریباً 90 مقام پر اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کر کے اللہ کے قریبی بن جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں۔ کسی جگہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں ان کی کیا نشانیاں ہیں، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز بتلائی، قد افلح، تحقیق کے کامیاب ہو گئے، تحقیق کے فلاح کو پا گئے، المؤمنون، وہ مومنین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز فلاح کے لیے جو ضروری ہے وہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، خضوع کرنے والے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ان کے دل نماز کی حالت میں اللہ سے، اللہ نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے باہر بھی، ان کے جو دل ہیں وہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دل کا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اسی تعلق کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ان لوگوں کے اعضاء اور جوارح اللہ کے لیے جھکتے ہیں۔ وَخَضَعَتْ لَهُ جَوَارِحَهُمْ، اور اس ذات کے لیے اللہ کے جو بندے کے جو جوارح ہیں، بندے کے جو اعضاء ہیں، وہ جھکتے ہیں، پست ہوتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ أَقْبَلُوا عَلَى اللَّهِ، جب وہ داخل ہوتے ہیں نماز کے اندر، جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو دنیاوی ساری چیزوں کو چھوڑ کر پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کی حالت میں ہوں اور میرا خدا ہے اور کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو قبلے کی طرف اور اس بندے کے درمیان، وہ بندہ جہاں کھڑا ہے وہاں سے قبلے کے درمیان اور قبلے کی دیوار کے درمیان، یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ بندہ سجدہ کارپیٹ پر نہیں کرتا، چٹائی پر نہیں کرتا، زمین پر نہیں کرتا، بلکہ وہ بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد، بندہ سب سے زیادہ قربت کی حالت میں اللہ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ سجدہ وہ کرتا ہے اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان، اور جب انسان اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے یہ انسان کی تواضع کی اور عاجزی کی اور انکساری کی ایک اخیری حالت ہے، اس سے کوئی نیچی حالت نہیں، کہ پیشانی ہے جو انسان کے لیے ایک افتخار کا ذریعہ ہے، فخر کا ذریعہ ہے، تکبر کا ذریعہ ہے، اس نے لا کے پٹک دیا اللہ کے دربار میں، اس نے لا کے ڈال دیا اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان، اور سب سے بڑی چیز انسان کی ناک بڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کر تو سکتے ہیں لیکن ہماری بھی ناک اور عزت کا سوال ہے، اس ناک کو بھی لا کے ڈال دیا انسان نے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے بڑی کیا چیز چاہیے۔ پھر وہ آدمی نماز پڑھتا ہے دو رکعت، اللہ جل شانہ اس کی طرف وہ پورا متوجہ ہوتا ہے، مقبل بے وجہ ہی و قلبی ہی، جو اپنے دل اور اپنے جوارح کے ساتھ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس آدمی نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ کھڑا ہوا، ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ وجہی ووجہی، اور اس نے پوری توجہ کے ساتھ دو رکعت پڑھی کہ قلب بھی اس کا غافل نہیں رہا، اعضا بھی اس کے غافل نہیں رہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، الا وجبت له الجنہ، مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی دو رکعت پر جنت کے فیصلے فرماتے، دو رکعت پر، اچھی طرح وضو کرنا اور اچھی طرح نماز پڑھنا، اس طرح نماز پڑھنا کہ دل بھی حاضر رہے، پورے جوارے بھی حاضر رہے، یہ شرط ہے۔ اس دو رکعت پر اللہ نے میرے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھا ہے، اللہ کی عظمت کا استحضار کیا ہے، وَيَتَدَبَّرُ مَا يَتْلُوهُ مِنْ آيَاتٍ، اور وہ قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرنے والا ہے، اور وہ جو تسبیحات پڑھ رہا ہے، تحمید پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ اپنی نماز کو اللہ کی صفتوں پر پورا کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ نماز ہوگی تو یہ نماز وہ ہوگی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اپنے وقت پر پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا، قرآن نے جو چیزیں بتلائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھ کر نماز بتلائی ہے اس طرح پڑھنا، یہ ہے صحیح طور پر نماز پڑھنا۔ ایک اور حدیث پر حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات، پانچ نمازیں، افترضہن اللہ عز وجل، جس کو اللہ نے فرض فرمایا، پانچ فرض نمازیں، من احسن وضوءہن، جس نے اچھی طرح وضو کیا، وصلاتہن لوقتہن، اور اس نے اچھی طرح نماز پڑھی اپنے وقت میں، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور اس نے نماز کے رکوع کو اور نماز کے خشوع کو اچھی طرح کیا، پورا کیا، کان علی اللہ احد ان یغفر لہ، اس آدمی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، عہد ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرمائے۔ دیکھو بھائی، ایک ہے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ جس کا پہلا عشرہ تھا مغفرت کا، وہ تو چلا گیا، لیکن ابھی بھی ہم اللہ کی مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں اس طرح نماز پڑھ کے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح نماز پڑھی، اچھی طرح رکوع کیا، خشوع کو اچھی طرح کیا اس نے نماز کے اندر، اور خشوع کا لحاظ رکھا، خضوع کا لحاظ رکھا، اور اکمل اور اتم طور پر رکھا، اس آدمی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی بھی مغفرت ہے، لیکن اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ وہ مومن جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی کامیابی کی نشانی بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ اس وقت امت کے اچھے اچھوں کا وقت یہ فون کی نظر ہے، واٹس اپ کی نظر ہے، اور ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم پر میسج بھیجا اور وہ ہم نے میسج کسی کو فارورڈ کر دیا، واٹس اپ کے ذریعے ہم نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ نہیں، پہلے دیکھو کہ وہ حدیث کہاں سے آئی ہے، وہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے، اس کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر صحیح نہیں ہے کسی عالم سے پوچھو، اس بارے میں علم نہیں ہے، پھر اس کو آگے چلتا کرو۔ ورنہ اگر کسی نے تم پر موضوع حدیث بھیجی ہے تو آپ کو بھی موضوع حدیث کا گناہ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسی چیز کی نسبت کی جو میری طرف سے نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے تحقیق کرو۔ آج کل بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بہت سے ہم لوگ ہیں، بولے بالے ہیں، آگوں کو آگے کو چلتے کرتے ہیں، اور بہت سے کو تو گروپ ہیں، گروپ، ایک دو نہیں، ایک کو نہیں پہنچتی، 50-60 آدمیوں کو، اس سے بھی زیادہ آدمیوں کو۔ تو جن آدمیوں کی طرف آپ نے غلط پہنچایا ہے ان تمام کا گناہ تم کو ہوگا۔ اس لیے لغویات سے بچنا، لغویات یہ ہیں کہ جو چیز مجھے اور آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دے۔ آج کل ہم نے دین ہی واٹس اپ سمجھ لیا کہ دین سمجھنا ہے تو یوٹیوب اٹھا لو، فلاں عالم کی بات سن لو، فلاں کی تقریر سن لو، یہ ہے، اور اس میں بھی وہ حصہ ہم لے لیں گے جو میرے اور آپ کے کام کا ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دے دیں۔ تو لغویات سے بچنا، ایسی چیزوں سے بچنا جو مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف قریب کرنے سے، نبی کی سنت کے قریب لانے سے دور کر دے، یہ ہے لغویات۔ اور اس میں اپنی زبان کا خیال رکھنا، زبان کو قابو کرنا، ہاتھ کو قابو کرنا، کسی کو برے بھلے لفظ نہ کہنا، کسی کو تان و تشنی نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ ہے کہ آپ لان تان کرنے والے نہیں تھے۔ اور حدیث میں مومن کی صفات بھی یہ بتلائی، لیس المؤمن بالطعان، مومن تان و تشنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، اور نہ لعنت ملامت کرنے والا، ول الفاحش، نہ بدکاری کرنے والا، نہ برے اخلاق والا، یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے مومنین کی صفات بتلائی، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر جن جگہوں پر اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر اپنی بیویوں پر، چونکہ ایک حلال راستہ ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیاں جو ان کی ملکیت میں ہیں۔ تو اس بارے میں ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو آدمی ان صفات سے آگے بڑھے گا،
ان صفات کے خلاف اپنی زندگی گزار کر اللہ کے ساتھ سرکشی کرے گا تو پھر یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور جو لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں, قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو لوگ اللہ کے حدود سے بڑھنے والے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں. اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ لوگ اپنے امانتوں کا, جن لوگوں کی ان کے پاس امانتیں ہیں, وہ وَأَحْدِهِمْ اور جن لوگوں کا ان کے پاس ایگریمنٹ ہے, پاس و لحاظ ہے, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امانت یوں سمجھو کہ دین ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے. اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, ہم نے اس امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر, زمین پر. فَأَبَيْنَا, تمام نے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ زمین نے یہ کہا کہ اللہ تم مجھ میں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دے, یہ مجھے منظور ہے, بڑے بڑے روڈ بن جائیں مجھے منظور ہے, ان تمام کا بوجھ میں سہ سکتی ہوں, لیکن تیری جو امانت ہے اس امانت کا بوجھ میں نہیں سہ سکتی. فابینا, تمام نے انکار کر دیا. آسمان جیسی بڑی بڑی اللہ کی مخلوق اس نے انکار کر دیا, پہاڑ جیسی مضبوط چیز اس نے بھی انکار کر دیا. اشفقنا منہا وحملہا الانسان, اس کو انسان نے اٹھا لیا. تو یاد رکھو کہ دین اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے, ایمان اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. اللہ نے یہ امانت ہمیں عطا کی ہے, اس میں دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں. وہ امانت جو ہمارے پاس میں ہے اس امانت کو سنبھالنا بھی ہے کہ یہ امانت کہیں ہم سے چھن نہ جائے, اور دوسری بات اس امانت کی بقا کے ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے. یہ امانت باقی ہمارے پاس کیسے رہے, اور باقی رہتے ہوئے ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی یہ ہے اس کی حفاظت رہے, یہ کیسے ہے, اس کی پوری کوشش کرنا. اور اس کی کوشش کے لیے جتنے دنیا کے اندر اسباب ہے ان اسباب میں سے صحیح راستوں کو اختیار کرنا, چاہے وہ راستہ مدرسوں والا ہے, جماعت کی لائن کا والا ہے, تصنیف تالیف کی لائن والا ہے, دین کی حفاظت کے لیے اپنے جان اور مال کو لگانے کا ہے, وہ تمام راستے خانقاہی راستہ ہے یا اور کوئی راستہ ہے, یہ تمام کے تمام راستوں کو اس طریقے پر اختیار کرنا جو صراط مستقی کی نشاندہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان راستوں میں سے کوئی راستہ ایسا ہے جو غلط راستے پر لے جاتا ہے تو پھر اس راستے کو ہم نہیں اختیار کریں گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا, بے شک میرا یہ راستہ یہ صراط مستقیم ہے, اسی کی اتباع کرو, اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اور ان راستوں کے علاوہ جو راستے ہیں جو الگ پڑے ہیں یا جو ان صحیح راستوں سے الگ ہوئے ہیں, ان راستوں کی طرف نہ جاؤ, یہ تم کو دلالت کے دروازے پر لے جا کر کھڑے کر دیں گے. حق تعالی ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اسی پر بعض باتیں آئندہ ہفتے عرض کی جائیں گی. حق تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے, جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شان ہو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے, جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالیٰ رب العالمین.